الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ورسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ لمحات یقینا ہمارے لیے بے حد محترم اور متبرک اور انتہائی قدر والے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں یہ سعادت اور یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ وہ ذکر جو اپنے حبیب کا خود فرماتا ہے اس سعادت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی یہ توفیق اور شرف مرحمت فرمایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و نذرانہ درود پیش کرنے کے حوالے سے الحمدللہ یہ اہل محبت کا اور اہل حق کا یہ وتیرہ اور سلیقہ رہا ہے, اور اہل حق کی سب سے بڑی علامت میں سے ایک عظیم علامت جو ہے اور سب سے بلند علامت جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی جانب منسوب جملہ اشیاء جملہ اماکن کی طرف درود و تحیت کے نذرانے پیش کرنا, یہی اہل حق کا وتیرہ اور یہ علامت رہی ہے. اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضور کی ایک ایک نسبتوں کے احترام کو ادب و تکریم کے ساتھ ذکر کرنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر حضرت حضور شیخ الاسلام امام جزولی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک یہ اہل حق کی ایک روشن علامت اور ایک معیار ہے. الحمدللہ دلال الخراج شریف جو ایک مقدس اور ایک متبرک اور بارگاہ نے اور بزم اولیاء کے اندر ایک بہت بڑا نصاب عشق ہے اور نصاب درود ہے جس کو تسلسل کے ساتھ کئی صدیوں سے اہل ایمان اپنے ورد میں رکھتے ہیں اور اس کی سعادت اور اس کی برکات اور اپنے تعلق کو اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے استوار کرنے کے لیے اور اپنے قلبی رابطے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ حق ہے کہ وہ عظیم جماعت ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم نے خود فرمایا تھا کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو. اور کیوں نہ ہوتا, یہ سعادتیں کیوں نہ حاصل ہوتی, یہ برکتیں کیوں نہ حاصل ہوتی, دنیا و آخرت کا چین اور سکون کیوں نہ حاصل ہوتا. سب سے پہلے تو یہ متعین کر لیجئے کہ دنیا و آخرت کا چین اور سکون یہ مادی چیزیں نہیں ہیں, اور اس کے حصول سے مراد مادی زر اور مادی جاہ اور مادی آسائش نہیں ہے, بلکہ اس نعمت سے مراد دل کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے, آپ کی عقیدت سے, آپ کے احترام سے, اور ذہن اور فکر کا آپ کی اداؤں سے مسحور ہو جانا اور اس طرف سے معمور ہو جانا اور اسی خیال میں لگ جانا اصل میں یہ سعادت ہے، اور یہ ایمان کا اصل تقاضا بھی ہے، اور یہ امتی کے لیے سب سے بڑی معراج بھی ہے. اور یقیناً اس تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے اندر ایک مؤثر ذریعہ یہ مبارک کتاب دلال الخیرات شریف ہے، اور اسی کے ملنے پر پھر یہ مادی چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے فضل سے ہمارے لیے خود بخود کشادہ ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے خود بخود عیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یاد الہی میں، اور اصل مقصد یہ کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت میں، اور اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنی نسبتوں کو فنا کر کے ذات مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دلوں پر غلبہ ہو جانا اور اس کا قبضہ ہو جانا اور اسی کی فکر میں لگ جانا، دراصل یہ ہے وہ نتیجہ جو دلال الخیرات شریف کی مبارک تلاوت کے ذریعے اور مبارک اس اوراد و وظائف کے ورد کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرد کو عطا فرماتا ہے. اور یہی زیست کا سب سے زیادہ حاصل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد بھی ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عقیدت اور احترام رکھتا ہے، ایک نہیں درجنوں احادیث اس پر موجود ہے کہ یہ اوراد و وظائف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف ہی خود بذات خود جو ہے اس کے لیے تمام گناہوں کا کفارہ اور تمام دعاؤں کی قبولیت کا مؤثر ذریعہ ہے. امام حاکم نے اس حدیث پاک کو بخاری مسلم کی شرط پر مستدرک کے اندر نقل کیا ہے، اور وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وظائف کا مطالبہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیل و نہار دن اور رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا اوراد ہونے چاہیے، کیا وظائف ہونے چاہیے، زبان کس ذکر کے ساتھ تر ہونی چاہیے، ذہن کس فکر کے ساتھ، جن خیالات کے ساتھ ذہن کا معمور ہونا چاہیے، براہ راست خود حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خود یہ مسئلہ دریافت کیا. امام حاکم اس مسئلے کو نقل کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں میں عرض کروں گا تاکہ پھر جو نشست ہے بڑی طویل ہے، ہم اس میں کچھ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے اور فضائل کے حوالے سے تاکہ عرس کی تقریب گویا کہ اپنے کمال پر رہے اور اس کا کمال ہمیں نصیب ہو. تو امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرط پر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت عبید بن کعب خود بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ میں آپ پر دن کے ایک مخصوص حصے میں آپ کی شان میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں. یہ درود کیا ہوتا ہے اب اس کے مزاد کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ یہ میرے لیے کیسا ہے؟ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید بن کعب سے خود پوچھا کہ بتاؤ تم میری تعریف و توصیف اور مجھ پر درود کتنا پڑھتے ہو. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ دن کا ایک مخصوص حصہ ہے کہ جس میں میں آپ پر درود پڑھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اے عبید اگر تو اس میں اضافہ کرے اور اس میں مجھ پر درود پڑھنے کے لیے اور میرا ذکر کرنے کے لیے اگر زیادہ اضافہ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا یا رسول اللہ پھر میں آدھا دن مکمل صرف آپ ہی کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کروں گا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا عبید اگر اس میں اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو حضرت عبید نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ پھر دن کا میں تین حصہ آپ پر درود پڑھوں گا. سید عالم نے فرمایا کہ عبید اس میں اور اضافہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. تو صحابی رسول حضرت عبید بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ پر پورا دن درود پڑھتا رہوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے یہ کلمات صادر ہوئے کہ حضور نے ارشاد فرمایا عبید بس یہ تیرے لیے کافی ہے، تیرے گناہوں کے کفارے کے لیے اور تیری دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے مؤثر ہے کہ جو تو پورا دن مجھ پر درود پڑھتا رہے گا. یہ وظیفہ تیری تمام حاجات، تیری تمام قلبی مرادیں اور تیری تمام مرادوں کی تکمیل کے لیے سب سے مؤثر بس یہی وظیفہ رہے گا. تو یہ حدیث پاک یقیناً ہمیں دلال الخیرات شریف کی اہمیت کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ دلال الخیرات شریف کو پڑھنا اور اس کے اوراد اور وظائف کو مستقل رکھنا اور ہما وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، اس کے پیچھے یہ صحیح ماخذ گویا کہ موجود ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ جو آیت درود کہلاتی ہے، شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں اس کا نزول ہوا، اور اس آیت کو سورۃ الاحزاب کی اس مبارک آیت کو آیت درود کہا جاتا ہے. بچے بچے کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو اس کے سامنے اس آیت کریمہ کو پڑھ دیا جائے تو تبارز ذہنی کہ اس کا ذہن فوراً اس بات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا معنی کہ میں نہیں جان سکتا، یا میں ان آیت کے کلمات کو پڑھ نہیں سکتا لیکن اس مفہوم کو تو جان رہا ہوں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ آیت درود جس کی ابتدا ہوتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ان گنت معصوم فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام اور تحیت و نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ، اور صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب پر درود پڑھو اور کثرت کے ساتھ سلامتی کا اپنے قول کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے فکر کے ذریعے بھی میرے محبوب کی جناب، میرے محبوب کی نسبتوں کے لیے سلامتی کا، امن کا، محبت کا، تحفظ کا نذرانہ پیش کرو۔ اس آیت کریمہ کو یقینا ہم کثرت کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، اس پر میں چند باتیں جو اکابر امت نے اس پر لکھی اور بڑی قابل توجہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بندے کو محبت اور احترام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آتی ہے۔ تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور اس بات کو اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت درود کے نزول کا پہلے یہ دیکھا جائے کہ سبب کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کے مضامین کو جاننے کے حوالے سے سب سے ضروری مسئلہ قرآن کے طالب علم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے وہ کسی بات کو اخذ کرتا ہے، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ، کوئی احکام لیتا ہے، تو ایک قرآن کے تلمیذ اور قرآن کے طالب علم کے سامنے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ رب کریم کا یہ خطاب کی وجہ کیا ہے اور یہ نازل کیوں ہوا ہے، اس سے ذوق بڑھتا ہے، اس سے فکر بڑھتی ہے، اس سے معلومات بڑھتی ہے، اس سے مزاج میں پختگی آتی ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اس پہ ہمیں قرآن کے احکام کو عمل کرنے کے اندر بڑی آسانی اس حوالے سے پیش ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آیت درود کے نزول کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کیا ایسی ضرورت پیش آئی، کیا ایسے حالات تھے، کیا ایسے معاملات تھے کہ رب کریم کا کلام خود گویا ہوا کہ بے شک اللہ خود اور اس کے معصوم فرشتے اے حبیب تیری بارگاہ میں تیری شان پر، تیری ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے پیش کیا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، چند لوگ اس سے آنکھیں چراتے تھے، چند لوگ اس سے اپنے دل کو دور رکھتے تھے، اور بعض لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم سیرت اور عظیم مرتبے پر اپنی گنونی اور اپنی گندی فکر کے ساتھ انگشت نمائی اور انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے، اور اس کے دو رخ ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں کہ سورۃ الاحزاب جو ہے، سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ منورہ کا اگر ہم پورا ایک جغرافی نقشہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر تین قسم کے لوگ موجود تھے، ایک اہل ایمان، ایک اہل کتاب اور تیسرے منافقین۔ اہل ایمان سے تو خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا میں، ان کو دعوت دی گئی، لیکن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے اندر یہود اور منافقین کو منہ توڑ جواب ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا جو یہ آیت کا ایک حصہ ہے، یہ منافقین اور اہل کتاب یہود و نصارہ کو منہ توڑ جواب ہے اور آقا اور اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر جو ایک گروہ لے گیا جو اہل حق ہے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو جب اتنی بڑی ذات ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ رب ان کا مالک اور خالق ہونے کے باوجود ان کی ثنا اور حمد کرتا ہے، تو اہل ایمان تم بھی سعادت سے بہرہ مند ہو کر ان کی حمد و ثنا پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم سیرت پر حملہ کرتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت و شان جو دن کے روشن سے، سورج سے زیادہ روشن تھی، اس سے اپنی آنکھوں کو بیچنے کی اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے، تو وہ باتیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتی کہ میرا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ہے، ان کے انبیاء نے بھی کیا، اور میں ان کے لیے سراسر خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، سراسر اس عہد کی بات کرتا ہوں، اس وعدے کی بات کرتا ہوں، اس فضیلت کی بات کرتا ہوں، اس ضروری مضمون اور نظریے کی بات کرتا ہوں جس پر اہل کتاب کی بقا ہے، اور یہ آگے سے رسپانس جو دیتے ہیں وہ گندے الفاظ کے ساتھ، علیہ اعظم اللہ، یہ گندی نسبتوں کے ساتھ دیتے ہیں، اور اس کا جواب صحیح انداز میں دینے کی بجائے اس کو اہمیت نہیں دیتے تو قلب مصطفیٰ پر ان کا وہ انداز گراں گزرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر ان کا یہ عمل گراں گزرتا کہ یا اللہ میرا ذکر تو نے ان کے نبیوں کے ذریعے کروایا اور میں ان کا خیر خواہ ہوں، ان کے دین کی تکمیل کرنے والا ہوں، ان کو جہنم کے گڑوں سے نکال کر جنت الفردوس اور جنت العدن میں شامل کرنے والا ہوں، تو میرے ذریعے تو ان کی مغفرت فرمائے گا، تو میں اتنی خیر خواہی ان کے ساتھ کرتا ہوں. آگے سے یہ جواب کس انداز میں دیتے ہیں، تو سرکار کے قلب منیر پر ان کا یہ انداز گراں گزرتا تو اللہ رب العالمین نے انہیں جواب دیتے ہوئے اور اپنے محبوب کو خوش کرتے ہوئے فرمایا، محبوب ان کی اوقات کیا ہے اگر یہ تیری تعریف نہ کریں تو. یہ تو انگلیوں پر بھی شمار نہیں کیے جانے والے لوگ ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، ان کو چار بندے مل کر صحیح نہیں کہتے، تو وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان بنایا وہ رب خود تیری تعریف کرتا ہے. ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے، ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ کیا ہے کہ اگر یہ تیری تعریف نہ کرے اور تیرے مرتبے کو جاننے سے جان بوجھ کر اپنی جان چرائیں تو ان کی کون سی عزت اور وقار ہے اور ان کا کوئی مرتبہ اور مقام ہے. محبوب تیری ذات تو عظیم ذات ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو اپنے بندوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، تیری امت کے لیے نہیں چھوڑا، تجھے ہم نے اپنی قدرت کا وہ شاہکار بنایا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. محبوب یہ زمین و آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور تو ہمارا شاہکار ہے. زمین و آسمان کو بنایا، فخر اس پر نہیں کیا، فخر تیری تخلیق پر کیا ہے. لہذا اگر یہ تیرے ذکر سے اپنے آپ کو جان بوجھ کر غافل کرتے ہیں، تیری عظمتوں سے آنکھیں چراتے ہیں، تو حبیب ان کی طرف توجہ نہ فرمائیں. تیرا رب جو اس زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ خود اور اس کے ان گنت فرشتے کیا کرتے ہیں، تیری ثنا اور تیری تعریف پیش کرتے ہیں. تو یہاں سے میں کہتا ہوں منافقین کے لیے، اہل کتاب کے لیے منہ توڑ جواب تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بڑا خوبصورت اعلان تھا کہ محبوب اگر یہ تجھ پر درود پڑھنے میں، تیری ثنا پڑھنے میں، تیری واہ واہ کرنے میں اگر یہ پسو پیش کریں، جان چرائیں، بخل کریں، تو ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے. وہ رب جس کی ساری خدائی ذکر کرتی ہے، وہ خدا خود تیرا ذکر کرتا ہے. تو فرما بے شک اللہ خود و ملائکتہ، یہاں پر اس کو نکرہ رکھا گیا، فرمایا کہ جتنے فرشتے ہیں جن کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، یہ تو چار ہیں جن کو شمار کر لیا جائے اور ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، تو فرمایا رب جو خود ساری عزتوں کا اصل مستحق ہے، اصل عزتیں اسی رب کے لیے ہیں. محبوب وہ خود تجھے وہ مرتبہ اور مقام دیتا ہے اور تیری عزت و شان کو بیان کرتا ہے کہ کسی شخصیت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ بہت بڑا قرینہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ذات اس کی تعریف کر دے. کسی شخصیت کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ملکہ ہوتا ہے کہ بہت عزت والا، بہت علم والا اس کی شان بیان کرے. لیکن ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے کہ دنیاوی شخصوں کے لیے ایک ایک درجے کے اوپر کے لوگ اس کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہیں یا ان سے بڑھوتی اور گویا کہ مقام تقوی میں ابقریت اور مقام تقوی کے اندر بلندی رکھنے والے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. لیکن واحد ذات ذات مصطفیٰ ہے کہ تقوی جس کی عبادت کا تقاضا ہے، عبادت جس کی بندگی کا تقاضا ہے، وہ رب خود جو اصل عزت والا ہے، اصل کرامت والا ہے، اس سے نہ کوئی بلند ہے نہ عزت والا ہے، ساری عزتیں اس سے ہیں. اس نے مصطفیٰ کو یہ بزرگی عطا فرمائی کہ محبوب دنیا کے عزت والوں کو عزتیں ہمارے قوم سے ملی ہے، تیرے ذکر کو ان کے ذکر پر نہیں چھوڑا بلکہ تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر قرار دے دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی کتنی بزرگی ہے کہ حضور کے ذکر کی عظمت کو رب خود بیان فرماتا ہے. اور فرمایا کہ ہمارے فرشتے جو ان گنت فرشتے ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، محبوب وہ تیری شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ خود اور اس کے معصوم فرشتے حضور پر درود پڑھتے ہیں، تو پتا چلا کہ حضور کا ذکر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حجاب نہیں ہے. حجاب سے مراد یہ لغوی معنی نہیں بلکہ تصوف کی اصطلاح ہے. حجاب کہتے ہیں ایسی فکر کو جو رب اور بندے کے درمیان آڑ آ جائے اور وہ رب تک پہنچنے میں آڑ ہو جائے اور بندے کو رب سے ملنے نہ دے. اس لیے تصوف کی اصطلاح کے اندر حجاب سب سے بھیانک شرک کے مقابلے میں آتا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا حجاب ہے جو رب سے بندے کو واصل نہیں ہونے دیتا، رب سے بندے کو ملنے نہیں دیتا. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ حضور کا ذکر معاذ اللہ رب کی بارگاہ میں حجاب نہیں بلکہ وصل کی سب سے بڑی دلیل ہے، وصل الہی کی سب سے بڑی دلیل ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ رب خود وہ ذکر کرتا ہے، تو جو ذکر رب خود فرمائے تو اس سے بڑے رب کی وصل کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور کا ذکر، حضور کی یاد بدعات، یا حضور کی یاد شرک، یا حضور کی یاد رب کو بھلانے کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ حضور کی یاد ہی رب کی یاد ہے، حضور کی یاد ہی رب کی یاد ہے۔ جو دقیانوس اور بالکل فرسودہ ذہن رکھتے ہیں اور توحید کی انتہائی جاہلانہ اور ابلیسی تعریف کرتے ہیں، ان کے نزدیک توحید صرف لا الہ الا اللہ کا نام ہے، لیکن جن کی طبیعتیں سستہ شائستہ ہو جائیں، جنہیں توحید کا اصل عرفان مل جائیں، جنہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح نور مل جائے، جنہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی نظیر مل جائے، ان کے نزدیک توحید کا اصل قرینہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تعریف مصطفیٰ ہوتا ہے، ثنائے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے دعوے کی دلیل ذات مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے۔ اور آپ خود دیکھیے، رب خود جب مصطفیٰ کا ذکر کرے تو رب ناراض نہ ہو، تو ہم حضور کا ذکر کریں تو رب کیسے ناراض ہو جائے؟ یہ بیچ کے جو 50 سال چلے ہیں، تو کچھ گندے اور پلید ذہن رکھنے والے امت کو اسی طرح ابھارتے رہے، نہیں یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کب کرو گے؟ درود پڑھتے رہو گے، دلائل خیرات پڑھتے رہو گے، اللہ کا ذکر کب کرو گے؟ لیکن آج الحمدللہ علم جیسا جیسا بڑھ رہا ہے، شعور جیسا جیسا آ رہا ہے، قرآن کی تعلیم جس طرح عام ہو رہی ہے، تو ان کی گندی اور ناپاک ذہنیت واضح ہو رہی ہے اور لوگوں کے ذہن روشن ہو رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یوٹن ان کو منافقانہ طور پر لینا پڑ رہا ہے، اور نعتوں کی طرف انہیں بھی آنا پڑ رہا ہے، دلال الخیرات کی محفلیں یہ بھی سجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر خیر خواہی سے کر رہے ہیں تو نور لنا نور ہے، ہمارے گویا کے بازو تمہارے لیے کشادہ ہے بغلگیر ہونے کے لیے، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب تم پہلے اس کو شرک کہہ چکے ہو، کفر کہہ چکے ہو، بدعات کہہ چکے ہو، خدا کے ذکر کا غیر کہہ چکے ہو، اس سے توبہ کر لو، اس کے بعد دلائل الخیرات بھی پڑھو، درود بھی پڑھو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہے اور حضور کی امت کے نزدیک بھی قبول ہے۔ لیکن یہ بے ڈھنگی چال نہیں چلے گی کہ کہیں پر تم حضور کے ذکر کو کنہیا کے جنم سے تشبیہ دو، معاذ اللہ، حضور کے ذکر کو گانا قرار دو، حضور پر درود پڑھنے کو خدا کے علاوہ قرار دو، خدا کے ذکر سے حجاب قرار دو۔ اور آج تم نے دیکھا کہ جناب اب لوگوں کا ذہن ہی یہ بن گیا ہے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھیں گے، کثرت سے درود پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا تو کہنے جی ہم بھی یہ کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا جی یہ کر رہے ہیں تو پہلے جو کرتے رہے اس کو کس طریقے سے پاک کرو گے؟ اس کو پاک کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے توبہ۔ وہ کیا ہے؟ توبہ۔ تو لہذا کیونکہ درود کی محفل ہے، اور یہ کوئی کہے نا کہ آپ خلاف بول رہے ہیں، تو میں نے کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے بڑا منافقین کے لیے خلاف کلام کیا ہوگا، اور اس سے بڑا مومنین کے لیے سب سے کریمانہ کلام کیا ہوگا؟ تو جو خلاف خلاف کی بات کرے نا، تو وہ اپنے عقیدے ذرا درست کر کے رکھیں، اور اپنے اخلاق سیاسی نہ بنائیں، اپنے اخلاق لوگوں کی دیکھ میک میں نہ بنائیں، بلکہ اپنے اخلاق کو اخلاق الہیہ بنائیں۔ اس لیے اب میں اس پر ایک قرینہ پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ رب کریم نے اپنے محبوب کی عظمت، عظمت اور عفت کا تحفظ مکے میں بھی فرمایا اور مدینے میں بھی فرمایا، اور پھر یہ دونوں دستور قیامت تک کے لیے عام ہوئے۔ مکے میں تو یہ ہوا کہ جب سرکار تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو اس وقت سارا قبیلہ بڑی خاموشی کے ساتھ اس بات کو سنتا تھا، لیکن ابو لہب کھڑا ہوا، اور ابو لہب نے کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنی انگلی اٹھائی، اور انگلی اٹھا کر اس نے سرکار کے لیے بڑے نازیبہ کلمات کہے، یہ کہہ کر وہ لوٹا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، تم صرف درود ہی پڑھتے رہو، بد مذہبوں کے لیے سختی نہ کرو، تو یہ درود کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس درود کا تقاضا جب ہوگا، دلال الخیرات شریف جب آپ سمجھیں کہ میری یہ تلاوت مؤثر ہو گئی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو گئی ہے، تو پھر آپ کو حضرت عمر والا مزاج ملنا چاہیے، صحابہ والا مزاج ملنا چاہیے، دونوں ہاتھوں میں لڈو لینا، سب کو صحیح کہنا، تو سمجھئے کہ آپ نے فارمیلٹی پوری کی ہے، درود بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول نہیں ہوا۔ جس کا درود بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوا، اس کے اندر اللہ والے اخلاق آنے چاہیے، اللہ والے اخلاق
اور میں پھر عرض کرتا ہوں یہ بات میں تفرقہ بازی، فرقہ واریت، ان چوڑوں کی حیثیت کیا ہے کہ میں ان کا نام ذکر کروں؟ نہ یہ الحمدللہ نسب میں میرے برابر ہیں، نہ الحمدللہ علم میں میرے برابر ہیں، تو ان تبلیغیوں کو میں کیا بات کروں ان کے بارے میں؟ لیکن میں یہاں پر ایک بات صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دور ہوتا ہے دور، اور دور کے وقت عقیدے کو سمجھنا ہوتا ہے، وقت کے وقت عقیدے کو سمجھنا ہوتا ہے. ابن زیاد کے ساتھ 40,000 تھے، امام حسین کے ساتھ 72 تھے، لیکن حر سمجھدار تھے، انہوں نے جھٹا نہیں دیکھا، حق کو دیکھا. تو حق کو دیکھ کر انہوں نے 72 کو 40,000 پر فوقیت دی ہے، 72 کو 40,000 پر فوقیت دی ہے. تو لہذا جھٹے نہیں دیکھو، عقیدہ دیکھو، نظریہ دیکھو، اصول دیکھو، اور یہ دیکھو کون ہے جو شیخ سلیمان جزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سواد اعظم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خدا را جاگو، بھیڑ چال نہ چلو، روح نکل گئی تو کچھ نہیں پتا چلے گا. یہ دنیا ابھی باقی ہے، توبہ اور رجوع کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بھیڑ چال نہ چلو، سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. یہ درال الخراج شریف کا درس ہے، یہ اس کا اصول ہے. اور جس کو درود شریف لگ گیا وہ حق کو حق کہے گا اور باطل کو باطل کہے گا. اور جو یہ کہے کہ دو ہاتھوں میں لڈو اس نے لیا، وہ درود پڑھ کر بھی منافق رہا، اس لیے کہ درود یقیناً نفاق سے نکالتا ہے، لیکن درود اس کو نفاق سے نکالتا ہے جو درود مصطفیٰ کے لیے پڑھتا ہے. جب درود حضور کے لیے پڑھا جائے، حضور کی تعریف جب حضور کے لیے کی جائے، سرکار کی عظمت جب سرکار کے لیے بیان کی جائے، تو سرکار اسے محروم نہیں چھوڑتے ہیں، اپنا مزاج اور اپنا رب کا مزاج عطا فرماتے ہیں. اور جب وہ لوگوں کو گھیرنے کے لیے، اپنی شرافت اور ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، تو جب وہ اللہ اس کے رسول کے لیے پڑھتا نہیں، تو اسے مزاج نہیں ملتا. تو لہذا غور سے سنیے، درود شریف پڑھنے والوں غور سے سنو، یہ درود اس وقت مقبول ہوگا جب عقیدے کی درستگی ہوگی اور فکر کی درستگی ہوگی، اور اللہ کا اخلاق ملے گا، اللہ کا خلق ملے گا. اور اللہ کا خلق کیا ہے سنیے آپ، اللہ کا خلق ہے دفاع مصطفیٰ. بولیے سبحان اللہ، ایسا نہیں، بولیے سبحان اللہ. اللہ کا خلق یہ ہے، اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ جو محبوب کی تعریف کرے اس کو زمین سے اٹھا کر عرش سے بھی اوپر لے جاؤ، اور جو محبوب سے چڑھ جائے اسے آسمان سے گرا کر جہنم کے تخت سرا تک پہنچا دو. تو یہ مقابلہ جو ہے کہ جو محبوب کا عاشق ہے اسے نوازو، اور جو محبوب کا گستاخ ہے اسے رگڑ کے رکھ دو. یہ مقابلے کی فکر جو ہے یہ رب کا اخلاق ہے، جسے یہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا. آج شیخ کی روح ہم پر تصرف کر رہی ہے، گواہ ہے، ہم ان کی روح کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے، صاحب دلال الخراج شریف کے سامنے آپ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور انشاءاللہ یہ فقیر بھی آپ کے سامنے ہوگا، اور اس وقت ہم آپ سے پوچھیں گے کہ مسجد حبیبیہ میں جو ان کا درس ہم نے سنایا تھا وہ ٹھیک تھا، یا دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے والے ٹھیک تھے؟ شیخ بھی یہی کہیں گے، وہی ٹھیک تھا جسے خدا کا اخلاق ملا تھا. تو یہ فرقہ واریت کہہ کر اسے یہ کہہ دینا کہ جناب خلاف بول دیا، شرم آنی چاہیے. بات پر غور کریں، موضوع پر غور کریں، پیغام پر غور کریں، قرآن پر غور کریں. یہ کہہ کر جان جھڑک کر تم نے اس اہل حق کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی آخرت تباہ کر دی، کیونکہ ذات مصطفیٰ کو چھٹ کر گنجے تبلیغی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. مصطفیٰ مل گئے تو پتھر بھی تمہارے لیے شفا بن سکتا ہے، مٹی بھی تمہارے لیے شفا بن سکتی ہے، اور مصطفیٰ سے اگر دور ہو گئے تو جماعت، جھتے، اسلحہ، یہ چیزیں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی ہے. یہ مزاج درود پڑھنے والوں تمہیں لانا پڑے گا. میں کوئی اور تقریر نہیں کروں گا، یہی کروں گا، اس لیے کہ یہ پہلا سبق ہے. جسے یہ سبق نہیں ملا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جسے مل گیا وہی مومن ہے. تو حق سننے کی عادت ہونی چاہیے. ایک بار اب اللہ کا مزاج آپ دیکھیے، اللہ کا مزاج والا بنیں، اخلاق الہیہ اپنائیں. اور اخلاق الہیہ کیا ہے سنیے، اخلاق الہیہ ہے دفاع مصطفیٰ. آج حبیبی مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری انتظامیہ بیٹھی ہیں، ہمارے سنی بیٹھے ہیں، کوئی ہمارے باپ کی بھینس بگائی ہے انہوں نے؟ کوئی ہماری جائیدادوں پر قبضہ کیا انہوں نے؟ انہوں نے درود و سلام کے خلاف بھونکا ہے، انہوں نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے میلاد شریف کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے حضور کی ہر نسبت کا مذاق اڑایا ہے، دنیا میں ہزار خرافات ہو جائے ان کا قلم جنبش نہیں کرتا، لیکن جب کوئی عاشق حضور کی نسبت سے کوئی کام کرے تو ان کے فتوے بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا خدا کا اخلاق کیا ہے؟ یہی اخلاق ہے کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، یہی اخلاق ہے۔ اور میں بڑی جرت سے کہوں گا یہ بات، اور بڑی محبت سے بھی کہوں گا، اگر کسی کو اختلاف ہو تو الحمدللہ یہ ایک عشق کا مزاج ہوتا ہے جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ مزاج میرا ہے، یہ گفتگو کا انداز میرا ہے، لیکن دلیل کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے ایک بات، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو بڑی محبت کے معاملے میں آپ نے بھرے مجمع پوچھنا ہے، کوئی ہم بدماش نہیں ہے معاذ اللہ، کوئی ہم دہشت گرد نہیں ہے، ہم سادے سے مسلمان صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، آپ بھرے مجمع میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ مظفر شاہ تم نے بات غلط کی ہے، اور الحمدللہ ہم ان شیوخ کے ماننے والے ہیں، حق ہوگا تو سر جھکا کر قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بات ہونی چاہیے پیغام کے حوالے سے۔ اب اللہ کا اخلاق کیا ہے سنیے، اللہ کا اخلاق یہ ہے، نماز خدا کے لیے پڑھتے ہونا، روزے خدا کے لیے رکھتے ہونا، حج خدا کے لیے کرتے ہونا، داڑیاں خدا کے لیے رکھتے ہونا، کلمہ خدا کے لیے کرتے ہو، تو سب تو کر لیا اور مزاج نہ آیا تو پھر ملا کیا؟ تو خدا کا مزاج ایک ہی ہے، دشمن مصطفیٰ کو منہ توڑ جواب دینا، دشمنان مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو جانا، انہیں گاڑ دینا، اور جو عاشق ہو اس کو سینے سے لگا لینا، یہ خلق الہیہ ہے، یہ خلق بولیے الہیہ ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، اور یہ مزاج دلائل و خیرات دینا چاہتی ہے، یہ اوراد خامخواہ کی اوراد نہیں ہے کہ جو آپ بیٹھ کر پڑھ جائے، یہ مزاج، یہ نتیجہ اس پر آنا چاہیے، آپ کثرت سے دلائل و خیرات پڑھتے ہیں، یہ فکر آپ میں آنی چاہیے، نہیں آئی تو جس طرح شیخ نے دعا کرائی ہے پڑھائی ہے، ان سے دوبارہ جڑیں اور ان کو بتائیں کہ میرے دل میں حضور کے دشمن کی شدت نہیں آ رہی، کیونکہ جب تک حضور کے گستاخ کی شدت نہیں آئے گی تو محبت کا اندازہ ہوگا کیسے، محبت آپ کہیں گے کیسے، کیونکہ دونوں ضد ہیں نا، دونوں ضد ہیں، کیونکہ جہاں گستاخی کی شدت آئے گی وہاں اتنا نرمی محبت کے لیے آ جائے گی، جس ذات کے دشمنوں سے جتنی نفرت ہوگی اتنا اس ذات سے محبت ہوگی۔ لہذا دلائل و خیرات شریف کی کثرت کرنے والوں، یہ وظیفہ تم میں اثر چھوڑنا چاہتا ہے، پیغام چھوڑنا چاہتا ہے، اصل دلائل و خیرات نہیں، اصل یہ مزاج ہے، یہ دلائل و خیرات اس مزاج کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر اس کتاب کے ذریعے تم اس مزاج تک نہ پہنچ سکے تو پھر اپنے شیخ سے رجوع کرو کہ گڑبڑ کہاں ہوئی ہے، کہاں فیوز اڑ گیا، کہاں بات غلط ہو گئی، کہاں بے ادبی ہو گئی، کیونکہ اگر حضور پر درود پڑا ہے، حضور کی تعریف کی ہے، تو حضور کے خلاف بکواس کرنے والوں کے لیے میرے دل میں سختی کیوں نہیں آ رہی، اور حضور کی تعریف کرنے والوں کے لیے نرمی کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ تقاضا ہے کہ اشداء الکفار رحماء بینہم، یہ مزاج ہے، اور قرآن میں یہ کہا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، حبیب جو تیرے، حضور نے کہا یا اللہ میرے پاس تو کئی لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان میں میرا کون ہے اور غیر کون ہے، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ، اور حضور نے یہ کہا یا اللہ سارا مجمع یہ کی بات کرتا ہے، ہم نے اللہ کو مانا آخرت کو مانا، اللہ کو مانا آخرت کو مانا، اور یہ جملے صحابہ بھی بولتے تھے، منافق بھی بولتے تھے، منافق بولتے ہیں سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ٹھیک ہے، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ فرماتا ہوں وَاہُمْ بِمُؤْمِنِ، مومن نہیں ہے وہ، یعنی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کو مانا اور آخرت کو مانا، اللہ کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، آمنا باللہ کہہ رہے ہیں، وبالیوم الاخر کہہ رہے ہیں، اور خدا فتویٰ کیا دے رہا ہے، اللہ کی جانب سے فتویٰ کیا آ رہا ہے، وما ہم بھی مومنین، یہ پکے کافر ہیں، مومن نہیں ہیں، تو جو اللہ کو مانے وہ مومن نہیں ہوگا، جو آخرت کو مانے مومن نہیں ہوگا، وہ تو مومن ہوگا، لیکن فرما محبوب یہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آمنا باللہ اگر یہ ہوتے تو پھر تیرا ادب بھی کرتے، کیونکہ آمنا باللہ جو یہ دعویٰ ہے اور تیرے آگے جھک جانا یہ اس کی دلیل ہے، تو جس نے آمنا باللہ کہا وہ تیرے آگے جھکے گا، اور جس نے آمنا باللہ کہا تیرے آگے اڑ گیا، وما ہم بھی مومنین، ایسے شخص کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور وہ مومن بھی نہیں۔ اب ذرا ایک جملے پر غور کریں، یہاں پر منافقین نے اپنے دعویٰ ایمان پر دو جملے بولے ہیں، توجہ رکھیے گا، آمنا باللہ وبالیوم الاخر، ومن الناس من یقول، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، لیکن مومن نہیں ہے. اب جس بنا پر ان کو مومن نہیں کہا گیا وہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے. بات وہ کر رہے تھے اللہ پر ایمان اور آخرت کی ایمان، یہی بات صحابہ کرتے تھے. جب سرکار دو عالم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری بار میری خدمت میں بیٹھے ہوئے لوگ سب یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن یا اللہ پھر بھی یقین کیسا آئے گا کہ کون میرا ہے؟ تو اب دلیل یہاں پر آ رہی ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. محبوب جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے آخرت پر، وہ صرف دعویٰ نہیں کریں گے، ان کا ایک عملی مزاج ہوگا، ان کی پریکٹیکل لائف کے اندر ایک باقاعدہ ایک انداز آپ کو نظر آئے گا. کیا فرمایا لا تجدو، نہ پائیں گے آپ ان کو، نہ کرتا ہوا دیکھیں گے آپ ان کو، نہ ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو. کن کو؟ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، کیا حرکت نہیں کرتے ہوئے دیکھیں گے. فرمایا وادون من حاد اللہ ورسول، کہ وہ گستاخوں سے محبت کریں، ان گستاخوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، وہ کبھی ان سے محبت نہیں کریں گے. محبوب جن کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، یہ قرآن نے معیار پیش کر دیا ہے. اب بھی کوئی کہے کہ یہ بریلوی دیوبندی اختلاف ہے، یہ فلانا اختلاف ہے، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ قرآن نے دلیل پیش کر دی ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کا مقبول ہے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اس سے پیار نہیں کرے گا جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے، جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے اس سے وہ پیار نہیں کرے گا. محبوب اب خود دیکھ لے تو کہ جو تیرے دوستوں کے قریب آئے اور تیرے گستاخوں کو آنکھ نکالے، بس سمجھنا یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر ہے. اور جو دونوں ہاتھوں میں لڈو لے کر پھر رہا ہو اور جھنڈا لگا کر ایمان باللہ ایمان اور جو دعوت تبلیغ زندہ باد اور ڈرامے کر رہا ہو اور تقاضا اس کا نہ ہو تیرے دشمنوں کے لیے شدت کا، تو فرمائے وما ہم بھی مومنین، یہ مومن نہیں ہے. تو مزاج الہیہ کیا ہے کہ جس وقت ابو لہب نے انگلیاں اٹھائی تو قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب و تب. ہمیں کہتے ہیں برداشت ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے، ہم نے کہا رب کا کلام پڑھو نا، یہ سورت آگے چھوڑ کر چلے جاتے ہو. میں نے کہا ہم تو نمازوں میں کثرت کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں تاکہ نصاب ہمیں یاد رہے. اللہ نے فرمایا کہ جس نے اٹھائی انگلی تھی، اس نے اٹھائی انگلی تھی، محبت کا تقاضا کیا ہے. آپ کے محبوب کا اگر کوئی دو جملے کہنا، آپ کہتے منہ توڑ دوں گا تیرا، حالانکہ اس نے اپنی زبان سے کہا تھا، لیکن آپ کہتے پورا منہ توڑ دوں گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ پورا منہ توڑ دوں گا، تجھے زمین میں گاڑ دوں گا. ارے پورے جسم نے تو نہیں کیا، زبان نے کیا، لیکن عشق کا تقاضا کیا ہے کہ تیرا وجود جہاں جہاں سکے اور تیری اس طاقت کو جن جن چیزوں سے طاقت ملی ہے سب کو ختم کر دوں گا تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہے کہ کوئی چیز پھڑکے اور میرے محبوب کی گستاخی کرے. تو انگلی اٹھائی ابو لہب نے، اٹھائی انگلی تھی، خدا نے فرمایا پورا ہاتھ تباہ ہو جائے. بولو سبحان اللہ. یہ دیوانگی نہیں، یہ وہ دیوانگی جو عشق ہے. یہ ملا ہو کر بھی اگر ملا اس انداز میں نہ بیان کرے تو اس ملے کو بھی کچھ نہیں ملا. تو لہذا یہی انداز عالموں کا بھی ہونا چاہیے، مقتدیوں کا بھی ہونا چاہیے، ہر عاشق رسول کا ہونا چاہیے جو خدا نے ذکر کیا ہے. سمجھے آپ؟ لوگ کہتے ہیں جی اتنے جذباتی، میں نے کہا کبھی اس آیت کے قرینے میں آپ اترے کہ یہ کلام اتر رہا کس حیبت کے ساتھ ہے. تبت یدا ابھی الہ ابھی ہوں، تب برباد ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ابو لہب کا پورا ہاتھ وہ تبا، اور وہ برباد ہو گیا، کر دیا برباد اس کو ہم نے. یہ رب تو رحیم ہے. میں نے کہا عاشقان مصطفیٰ کے لیے، عاشق رب تو درگزر کرتا ہے. میں نے کہا عاشقان مصطفیٰ کے لیے، کہ رب تو ستار و غفار ہے. میں نے کہا عاشقان مصطفیٰ کے لیے. میں نے کہا تبلیغیوں جھوٹ نہ بولو، تبت یدا بھی رب کا کلام ہے. انہو الغفور الرحیم جا قرآن ہے، وہاں تبت یدا بھی رب کا قرآن ہے، اور دونوں کو سامنے رکھ کر تم نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کی سماخراشی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ مزاج آنا چاہیے. یہ مزاج نہیں آیا تو نمازیں ہماری کان سے اوپر بھی نہیں جائیں گی، یہ پڑھنا پڑھانا کان سے اوپر نہیں جائے گا، اور یہ مزاج آ گیا تو کان سے اوپر یہ کیا، یہ ذکر خود ہمیں اٹھا کر اوپر لے جائے گا. تو خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ہم تبلیغی نہیں ہے کہ گول بول باتیں کریں کسی کے خلاف. وہ ایک بات میں عرض کر دوں، وہ کہنے لگے جی ہمارے مولانا کہتے ہیں محبت سے بات ہونی چاہیے، تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اس وقت جب اتنی محبت اور یاری کی بات کرتے ہو، جب چراغا لگتا ہے تو ترسی آنکھوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ اس وقت شدت کیوں آتی ہے؟ بے وقوف بناتے ہو. ریونڈیوں تمہاری ایک ایک حرکتوں پر ہماری نظر ہوتی ہے. سمجھے؟ ہم تمہارے پوسٹ مارٹم کرنے والے وہ سرجن ہیں کہ تمہارا اندر نہ پوشیدہ نہ باہر پوشیدہ ہے، نہ تمہارے بڑے بڈھے ہم سے پوشیدہ ہیں. کہتا نہیں نہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں بولتے، ہم تو بڑے ادب والے ہیں. تو جب یہ کھڑے ہو کر سلام ہوتا ہے تو موت مردوں کی طرح مسجد سے بھاگتے کیوں ہو؟ آؤ نا اکثریت کے ساتھ دو. نہیں نہیں ہم تو اجتماعیت. اس مسجد کے اندر کئی شیطان آتے تو کچھ تو مر گئے اور کچھ کو بگا دیا ہم نے الحمدللہ. پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے، ساری مسجد بیٹھی ہوئی ہے. یہ میں مزاج بتا رہا ہوں آپ کو، سچ سننے کے عادی بنے. وقت نہیں ہے، جلدی جلدی صحیح باتیں کرو. لمبا مڑنا اس گلی میں آپ کھاردر سے گاڑی گھما کر لا رہے ہیں. ارے بھائی ٹائم کس کے پاس ہے؟ وقت فرصت ہے کہاں، اقبال کہتا ہے نا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اقبال یہ کہتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ لمبی باتیں چھوڑے لگی لپٹائی، سیدھی سیدھی بات سنے کا نتیجہ کیا ہے؟ بس یہ اور یہ، بس یہ. مڑنا گلی میں آپ ہب چوکی سے گاڑی گھما کر لا رہے ہیں، بھائی یہیں سے گھوم جائے، کیوں اتنا لمبا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اب آپ سنیے. نہیں ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں، آپ کے شاہ صاحب بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب کیا سختی کرتے ہیں، رب یہ نصاب پیش کرتا ہے. اب ساری مسجد بیٹھی ہوئی ہے لیکن آ کر پھر بھی کھڑا ہوگا اللہ اکبر کے پر. میں نے کہا وہ نرمی کہاں گئی؟ میں نے کہا تیرے اندر تو شدت جب اٹھتی ہے کہ جب تو عظمت والی کوئی بات دیکھتا ہے، اور ہمارے اندر بھی شدت جب اترتی ہے جب تیرے جیسے گستاخ کا منہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے میرے دوستوں. میرا اگر اس کے بعد تقاضا یہ ہوتا کہ میں آپ سے پیسے مانگتا، آپ کو مرید کرتا، آپ میری کوئی جماعت ہوتی تو میں آپ کہہ سکتے تھے جناب چلو ان سے کاٹ کے ہماری طرف لا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ حق کا تقاضا ہے. اور میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں اس مسجد کے اندر بات کر کے کہ کل قیامت کے دن یہ بات میری مغفرت کا باعث بنے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کو سچ کہا جائے گا، جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے گا. ابو لہب کعبے کے اندر شرک کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کعبے کے اندر شرک کرتا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے جو شرک کرے اس نے اللہ کو گالی دی معاذ اللہ. حضور فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شرک کرے اس نے اللہ کو معاذ اللہ گالی دی ہے، لیکن وہ پوری زندگی شرک کرتا رہا، خدا نے کچھ نہیں کہا. ہائے ہائے بولو خدا نے. یہ ہے اللہ الصمد کا مظہر. بے نیاز ہے، جاؤ پوچھتے رہو کیا ہوتا، سارے کافر ہو جاؤ پھر بھی کیا ہوتا ہے، اور میں کوئی پرواہ نہیں ہمیں. تو آپ ذرا غور کیجئے، ابو لہب نے اپنی تقریباً زندگی گزار دی شرک کے اندر، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ گالی کے مترادف ہے معاذ اللہ رب کے لیے علیہ عزب اللہ. لیکن رب نے اس پر کچھ نہیں کہا، آیتیں بھی اتری ہیں تو پیغام کے طور پر، اصول کے طور پر اتری. ابو لہب کا نام کہیں نہیں ہے، سمن بکمن امین فم لا یرجون، نام کہیں نہیں آ رہا. پیغام آ رہا، اصول آ رہا، بنیادی پرنسپلز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے یہ بتایا، یہ جہنم کے سب سے نیچے طبق میں جائیں گے، یہ نام کہیں نہیں آ رہا نام. لیکن جب محبوب کے سامنے انگلیاں اٹھائی تو رب نے فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے بے نقاب کریں گے. جو سنی علماء کھول کے بتاتے نا، یہ نام، یہ باپ کا نام، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ اور یہ رہا، دیکھو یہ رہا، یہ کھول کر اس لیے بتاتے ہیں، یہ رب کی سنت ہے کہ اپنی ذات کے گستاخ کو چھپا دو، اور جو محبوب کا گستاخ ہو دنیا و آخرت میں اسے ننگا کر دو. یہ ایمان کا تقاضا. اگر دلال الخراج شریف آپ، میں دو ٹوک الفاظ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، دلال الخراج شریف اگر آپ کسی اور نیت سے پڑھ رہے ہیں تو میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اس نظریے سے پڑھ رہے ہیں تو پھر دیکھیے کہ دنیا و آخرت میں کام کیا ہوگا. یہ لمبے لمبے سفر کر کے اگر آپ فجر میں بیٹھ رہے ہیں تو اگر اس لیے بیٹھ رہے ہیں جو رب کا مزاج ہے تو پھر تو سب کچھ مل جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھیں. تو اب آپ دیکھیں، ابو لہب نے انگلی اٹھائی تو جب تک وہ شرک کرتا رہا نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے بھرے مجمع میں اکیلے انگلی اٹھائی تھی اور بھرے مجمع میں وہ چھپ گیا. رب نے فرمایا چھپ تو گیا لیکن تو نے گستاخی کی ہے، ہم تجھے اٹھائیں گے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ان کو اتنا مشہور کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا رب نے سب سے زیادہ شیطان کو مشہور کیا ہے، اور وہ مشہور اس لیے کیا ہے جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے وائرس آ گیا ہے، بھاگو بچو، وائرس آ گیا بچو. تو ڈاکٹر اس لیے وائرس نہیں بتا رہا ہے کہ جناب جو اس کو مشہور کرنا ہے، وہ انتباہ ہے مرض سے بچنے کے لیے. شیطان کو کون جانتا تھا وہ کتنا خطرناک ہے؟ ابو لہب کو کون جانتا تھا؟ خدا نے اس کا نام لے کر اس لیے واضح کیا کہ حق کی علامت ابو بکر، عمر، عثمان علی ہے، اور باطل یہ ہے، ان کا خوبصورت چہرہ تمہیں جب سمجھ میں آئے گا جب ان کے گندے چہروں کو دیکھو گے، کیونکہ اگر کبھی تم نے گندگی دیکھی نہیں ہے، اندھیرا دیکھا ہی نہیں ہے، تو روشنی کو اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ اگر دن کبھی آتا ہی نہیں ہے تو رات کس چیز کو کہیں گے آپ؟ تو لہذا اگر کسی کے پاس مرض کبھی ہوا ہی نہیں ہے تو صحت کی قدر کب آئے گی؟ لہذا ایمان کی قدر اس کو آئے گی جو منافقین کے لیے شدت رکھتا ہے، اور یہ درود شریف کا تقاضا ہے، اور یہی آیت درود اسی بارے میں اتری ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اور آخری جملہ کبھی آپ نے غور کیا، وسلموا تسلیما، اس پر آپ مفسرین کو کبھی پڑھیں، امام بیضاوی کو پڑھیں، دیگر تفاسیر کو پڑھیں، یہ تسلیم کے جملے کیوں آئے ہیں، سلام کے جملے کیوں آئے ہیں؟ رب نے وعدہ لیا اہل ایمان سے، یہ وعدہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم نے درود پڑھنا ہے، وسلموا مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ تمہاری زبان سے میرے محبوب کو سلامتی ملے گی، تمہاری آنکھوں سے، سبحان اللہ، تمہاری آنکھوں سے میرے محبوب کے لیے سلامتی ہوگی، تمہارے عمل سے میرے محبوب کے لیے سلامتی ہوگی، تمہاری آنکھوں کا کوئی عمل میرے محبوب کے ادب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وعدہ کرو مجھ سے. دیکھو سلو کو تاکید میں نہیں لایا لیکن سلام کو تاکید میں لایا، اس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں مفعول مطلق، مفعول مطلق جو فعل کے بعد اس کا مفعول اسی کے ماخذ سے آ جائے، تو سلم و تسلیم ایک ہی ماخذ ہیں، سلو تو کہا لیکن اس کے بعد اس کے لیے مفعول کو ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں پر وہ سلمو کے ساتھ تسلیم کو ذکر کیا کہ سلام پڑھنا ہے، ضروری سلام پڑھنا ہے، ہمارے وہاں اس کی ایک ہی تفسیر بیان کر دی جاتی ہے، لیکن سلام کا اصل معنی ہے سلامتی، حضور نے فرمایا نا کہ من سلیم المسلمون، تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو سلمہ کہتے ہیں سلامتی کا پیغام آگے بڑھانا، اسلام اسی سے ہے، تو قرآن نے فرمایا سلمو مجھ سے وعدہ کرو، میرے محبوب پر درود بھی پڑھنا ہے، میرے محبوب پر، اور درود کیسا پڑھنا ہے، یہ سلو ہے، سلو، اس کے بارے میں وابیوں کا امام ابن قیم نے کتاب لکھی جلال افہام درود پر، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہاں دو معنی بنتے ہیں، صلات کا معنی رحمت بھی آتا ہے اور واہ 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 کرنا بھی آتا ہے، بولو سبحان اللہ، یعنی صلات کا معنی رحمت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس سے جب کسی نے پوچھا معنی کیا بنے گا، رحمت کا نہیں، معنی رحمت نہیں بنے گا، بولا کیوں، رحمت اور تعظیم دونوں نہیں جمع ہو سکتی، اس نے 10 وجوہ سے اس بات کو غلط ثابت کیا کہ نہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں، رحمت الگ ہے، تعظیم الگ ہے، اس کو خاص کر کے بیان کیا اور معنی یہ پیش کر دیا، اور واقعی میں پیچھے علماء نے بھی لکھا تھا، وہ یہ معنی پیش کر دیا کہ معنی یہ بنے گا کہ ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ رحمت بھیجتا ہے، کہ نہیں، بے شک اللہ تعظیم کے نذرانے بھیجتا ہے، بولیے سبحان اللہ، بے شک اللہ تعظیم کے نذرانے بھیجتا ہے، فرشتے تعظیم کے نذرانے بھیجتے ہیں، اور معنی صرف تعظیم کا ہوگا، جس پر اشر کے فتوے ٹھوکتے ہیں، تو یہاں پر معنی یہی ہے، تعظیم کا، کس کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو اپنی پوری زندگی تعظیم مصطفیٰ میں لگا دو، اور پھر وعدہ کرو، کیونکہ تعظیم ہوگی تو اس کا پھر عملی مظاہرہ ہوگا، تعظیم ہوگی تو پھر بے ادبی نہیں ہوگی، تعظیم کو بچانا ہے بے ادبی پر، تو تعظیم کا صرف حکم دیا اور بے ادبی کے لیے تاکید کی، وسلموا تسلیما، خاص خیال رکھو کوئی بے ادبی نہ ہو، تمہارے قول سے میرے محبوب کو سلامتی ملے، تمہاری آنکھوں سے میرے محبوب کو سلامتی ملے، تمہارے کانوں سے میرے محبوب کو سلامتی ملے، تمہارے وجود سے میرے محبوب کو سلامتی ملے، کوئی جملہ ایسا نہ جائے جو میرے محبوب کی سلامتی اور تحفظ کے خلاف ہو، کوئی انداز ایسا نہ ہو جو میرے محبوب کی تعظیم اور سلامتی کے خلاف ہو، تو لہذا اس آیت نے حضور کے ادب کو ظاہر کر دیا اور فرمایا ادب ہوگا سلامتی کے جملے بھی ہوں گے، یہ کہتے ہیں ہم ادب تو کر رہے ہیں، داڑھی رکھ لی ادب کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ کنہیا کا جملہ یا یہ تعظیم ہے، یہ حضور کے میلاد پر بدعت کے فتوے، یہ وسلم تسلیمہ کا کیا یہی تقاضا تھا، حضور کی عظمت و علم و شان و وقار و عظمت و اختیارات کا انکار، کیا وسلم تسلیمہ کا یہی تقاضا تھا؟ وسلم تسلیمہ کا تو تقاضا یہ تھا کہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حبس بے بسر کی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا، تو یہ جو ہے وہ تعظیم کے آداب ہیں جس کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، اب آئیے
آخر میں درود کے ایک جملے ابن تیمیہ سے سنیے آپ. میرے سامنے اس وقت کتاب ہے منتقی الاخبار, یہ وابیوں کا پیر ہے سب سے بڑا ابن تیمیہ, اس کی شرح کی ہے وابیوں کے ایک امام شوکانی نے, اور شوکانی آدھا شیعہ تھا زیدی شیعہ تھا لیکن اہل حدیثوں کا امام بھی ہے, اس لیے غیر مقلدین کے اندر شیعت بہت ہے. یہ متا کے مسئلے میں بھی ان کے ساتھ ہیں اور تین طلاق کے مسئلے میں بھی اس کے ساتھ ہے, کئی مسئلوں میں ان کے ساتھ ہے. لیکن بات ہمارے مطلب کی نکلی ہے, ہم تو عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہمیں تو اپنے آقا کی تعریف جہاں سے ملے گی ہم کھینچ کر لائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے. اس میں اس کے مقدمے میں منتقی الاخبار ابن تیمیہ کی اصول احکام پر ایک کتاب ہے, اس کی شرح کی ہے شوکانی نے نیلو اتار. اس کے مقدمے میں ایک حدیث پاک ہے, کیونکہ ابتدا خطبے کی اور بہت نفیس نقطہ ہے ابتدا کی ہے کہ حضور کی حدیث کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فوقتہ, حضور نے فرمایا ہر وہ کام عظیم کام جس کے شروع میں میری حمد اور میرے محبوب پر درود نہ پڑا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک بڑی زبردست بات شوکانی نے لکھی ہے یہاں پر, وہ لکھتا ہے کہ ان معنی قولنا اللہم صلی علی محمد, ہم حضور کی بارگاہ میں جب درود پڑھتے ہیں تو درود کے اندر ایک الفاظ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ. اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عظمہ فی الدنیا بعلائی ذکر و اظہار دعوتی و ابقاء شریعتی, اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا و آخرت کے اندر حضور کے ذکر کی بلندی رہے اور آپ کی شریعت کی بقا رہے. ٹھیک ہے, آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ وہ ہاہنا امر یشکر فی الظاہر, لیکن یہاں پر ایک بڑا خطرناک قسم کا اشکال ہے, وہ کیا ہے کہ ان اللہ امرنا بان نصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن احللنا الصلاۃ علیہ فی قولنا اللہم صلی علی محمد. وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا زبردست قسم کا اشکال ہے اور بہت خطرناک قسم کا اعتراض ہے, کہیں ہم پھنس نہ جائے اللہ کے پاس. کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم درود پڑھو, اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم درود پڑھو, صلو تم درود پڑھو, لیکن جب ہم درود پڑھنے لگتے ہیں تو ہم نحن احللنا الصلاۃ علیہ فی قولنا, جب ہم درود پڑھنے لگتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے لگتے ہیں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے صلو تم پڑھو, تم پڑھو, خود سے پڑھو, پڑھو اپنے نام سے پڑھو, درود پڑھو. تو کہتا ہے کہ جناب بڑی اچھی بات کہ اس وقت جب ہم درود پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارا صیغہ کچھ اور ہوتا ہے, لفظ اور ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود پڑھ, اے اللہ تو درود پڑھ. تو وہ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے, اللہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے, ہم پھر اللہ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ جب ہم پڑھیں نا درود کے صیغے تو ہمیں اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھنا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ہمیں پڑھنا چاہتے ہیں صلینا علی النبی وسلمنا, ہم نے درود پڑھا, ہم نے سلام پڑھا, لیکن ہم ایسا درود نہیں پڑھتے, ہم تو پڑھتے ہیں جناب یا اللہ اللہم صلی علی محمد, یا اللہ تو درود پڑھ. تو کہتا کہ پکڑے تو نہیں جائیں گے, اعتراض سمجھ رہے, اللہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے تم پڑھو, ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پڑھ, صلی علی محمد, کیونکہ صلی جو ہے وہ فعل امر ہے, اور یا اللہ تو درود پڑھ, اللہ کہتا صلو تم پڑھو, اللہ ہمیں امر کا حکم دیتا صلو تم پڑھو, ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پڑھ. تو یہ کیسے بنے گا؟ چاہیے تھا کہ ہم اپنی ذات سے کسی کا پڑھتے, ہم یہ نہ کہتے یا اللہ تو پڑھ, بلکہ ہم کہتے ہم درود پڑھتے ہیں, ہم سلام پڑھتے ہیں, جبکہ ہم کہتے یا اللہ تو درود پڑھ, تو سلام پڑھ. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں ایک بڑا شریف اور پاکیزہ نقطہ ہے, وہ کیا ہے؟ دراصل اللہ صلی علی محمد کہہ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا ربنا امرتنا بالصلاۃ علیہ, تو نے ہمیں تو حکم دیا تھا کہ ہم درود پڑھے تیرے محبوب پر, لیکن ولیس فی وسعنا ان نصلی الصلاۃ تلیق بجنابہ, اور ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے حبیب کی تعریف کریں ایسے جملوں کے ساتھ جو جملہ ان کی شان نشان ہے, جو ان کے جناب کے لائق ہیں, لئن لا نقدر قدر ما انت عالم بقدر صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ ہم تیرے حبیب کی قدر و شان کو کیا جانتے ہیں, ہاں تو ضرور جانتا ہے, فانت تقدر ان تصلی علیہ صلاۃ تلیق بجنابہ, جب تو ہی اپنے حبیب کی ساری شانوں کو جانتا ہے تو ہم پھر خود کہتے ہیں یا اللہ تو ہی تعظیم پیش کر دے, تو ہی درود پڑھ دے, تو ہی شان بیان کر دے. تو اس سے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, اور یقیناً یہی وہ بات تھی کہ شیخ صاحب دلال الخراج شریف کو یہ مرتبہ اور مقام عطا ہوا کہ جس وقت روایت میں آتا آپ کی تاریخ میں کہ 570 ہجری آپ کا سنِ وصال ہے, اس وقت کے حاکم نے آپ سے جل کر حسد رکھتے ہوئے, اور یہ اہل محبت کا ہوتا ہے کہ ان کے عاشق کم ہوتے ہیں اور حاسد زیادہ ہوتے ہیں. جس کے حاسد زیادہ ہو سمجھ جاؤ اللہ کا مقبول بندہ ہے. لیکن حسد اہل حسد جو ہے وہ صحیح العقیدہ لوگوں سے ہوتا ہے. بد عقیدے کے خلاف تو حسد رکھنا بغض رکھنا یہ تو ایمان ہے. کیا ہے؟ حضور فرماتے ومن وقرا صاحب بدعا, جس نے میرے گستاخ سے ہمدردی کی, یہ مشکات میں مسلم میں بھی ہے, فقط آنا علی حدم الاسلام, اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وان لقیتموہ فلا تسلموا علیہ, مل جائے تو سلام نہ کرنا. حضور فرماتے ولا تشاربوہم ولا تآکلوہم, نہ ان کے ساتھ کھانا نہ ان کے ساتھ پینا. وان ماتوا فلا تسلموا علیہ, اگر وہ مر جائے تو جنازہ نہ پڑھنا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو آدھا دن نہیں بیان کرو تبلیغی, ساری حدیثیں بیان کرو نا, تاکہ تقاضا پڑ جائے کہ کس کے جنازے کے لیے دوڑ کے جانا ہے اور کسی کس کی میت کو لات مار کے گڑے میں گرانا ہے, تاکہ دونوں تقاضے پتا چل جائے. اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو پڑا جائے یا نہ پڑا جائے, یہ کرم گنبد خضرا کے مکین کا ہوتا ہے کہ جن کے دل میں ان کا احترام آ جائے اس کے جنازے کو پڑھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں, اور جس ماذا اللہ جس کا دل ان کی محبت سے ویران رہے اس کے لیے کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. تو حضرت صاحب درار الخراج شریف کی مقبولیت اتنی تھی کہ ہزاروں آپ کے خلفاء اور مریدین تھے. مراکش کے علاقے کے آپ رہنے والے ہیں, وہاں کے حاکم کو جب یہ حسد لاحق ہوا کہ کہیں آپ خلاف, کیونکہ ہمیشہ حاکموں کو یہ حسد لاحق ہوتا تھا کہ کہیں یہ ہماری حکومت پر اپنے مریدوں کے ساتھ قبضہ نہ کر دے, تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح, حالانکہ یہ مالکی فقہ سے ہیں, مالکی ہیں اور مشرب کے اندر شاذلی ہیں, مشرب میں شاذلی ہیں, شاذلی ہوتے ہیں قادری ہیں, شاذلی ہیں اور مذہباً جو ہے مالکی ہیں اور مسلکن جو ہے وہ سنی ہیں. تو مسلکن سنی ہیں اور مذہباً جو ہے وہ مالکی ہیں اور مشرباً جو ہے آپ شاذلی ہیں. تو مریدین کا بڑا حلقہ تھا. تو اس وقت کے حاکم کو کسی نے مخبری یہ کی کہ یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے, اور کیوں نہ ہو, یہ حسنی سادات میں سے بھی ہیں, اور جب یہ حسنی سادات میں سے ہیں تو کہیں یہ امام مہدی ہوئے تو یہ ہر دور کے اندر امام مہدی کے آنے کا ظہور کا رہتا تھا. تو اس دور میں بھی امام مہدی کے آنے کے ظہور کی جب باتیں چلنے لگی تو آپ کی خدمات اتنی اعلی تھی کہ لوگوں کو یقین ہوا کہ یہی امام مہدی ہے, اور ان قریب یہ کعبۃ اللہ میں ظہور یہ فرمائیں گے. ان کی خدمات صاحب درار الخراج شریف انہوں نے تحریر فرمائی ہے, ان کی خدمات ایسی تھی. تو وقت کے حاکم نے چند اپنے ایجنٹوں کو بھیج کر آپ کو کھانے کے اندر زہر ڈلوا کر دیا, امام اعظم کی طرح جس طرح امام اعظم کو زہر دیا گیا تھا. آپ نے تناول فرمایا, اور پھر تاریخ میں آتا ہے کہ 16 ربیع الاول کی تاریخ, شرف قادری صاحب قبلہ نے ذکر کی ہے اس کی, جو اس کے متقدمین ترجمہ کرنے والوں میں سے ہے. فرماتے ہیں کہ 16 ربیع الاول 870 ہجری کو نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا. آپ کا وصال ہوا, آپ کی تدفین کی گئی, بعد وصال 77 سال کے بعد, درود شریف کی کرامت آپ دیکھیے, 77 سال کے بعد سلطان ابو العباس احمد المعروف یہ جب آیا اور اس نے مراکش کے اوپر قبضہ کیا تو اس نے آپ کے لحد مبارک کے قریب پہنچا اور آپ کے لحد مبارک کو شک کیا گیا, اور وہ علاقہ آپ کے وجود مسعود اور اس آبادی کے لحاظ سے معمول پر نہیں تھا, تو آپ کے جسد مبارک کو 77 سال کے بعد نکالا گیا. 77 سال کے بعد آپ کے جسد کو نکالا گیا تو آپ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا. ایک شخص نے فرط محبت میں آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جتنے زور سے اس نے ہاتھ رکھ کر ہٹایا تو خون کی رنگت ظاہر ہوئی اور خون دوبارہ روانہ ہو گیا. تو 77 سال کے بعد صاحب درار الخراج شریف کا لوگوں نے زیارت کی, اور پھر آپ کو مراکش کے مشہور قبرستان الفردوس کے اندر آپ کی تدفین کی گئی, اور بہت عظیم الشان گنبد ان پر بنایا گیا جو آج تک آپ کی مزار پر انوار کے اوپر موجود ہے. لہذا آج کی نشست ہمارے لیے بہت اکرام, بہت انعام اور باعث متبرک و شان نشست ہے, اور کیسی عظیم نشست ہے. اس پر ایک جملہ سنیے حضرت امام راضی کا, سبحان اللہ. امام راضی ورفعنا لک الذکر کے تحت ایک بات لکھتے ہیں کہ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے, تیرے ذکر کو ہم نے. اس کے تحت امام راضی نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا کہ کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا. فرمایا فالقراء یحفظون الفاظ منشورک والمفسرون یفسرون الفاظ معانک بل العلماء والسلاطین یسلمون علی وراء الباب
وَيَمْسَحُونَ وُجُوهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكْ وَهَذَا الشَّرْفُ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ترجمہ سنیے، امام رازی لکھتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے لیے، اور ایک بات سنیں، آپ روحانی تصوف والے لوگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جسم کو پیدا کرنے سے پہلے روحوں کو پیدا کیا ہے، اپنے آپ کا پتہ ہمیں ہونا چاہیے، ہم تصوف اور روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور کتاب بدل خلق کے اندر بھی یہ روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں روحیں انسان کے جسم میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھی، روحوں کو وہاں جس سے پیار ہوا دنیا میں اس سے پیار ہوا، روحیں وہاں جس سے خوش تھی دنیا میں اس سے خوش ہوئی، روحیں وہاں جس کے قدموں میں رہی یہاں اس کے قدموں میں رہی. آپ کہیں گے کہ دلال الخراج شریف یہ کا مرتبہ یہ نہیں جانتے؟ میں نے کہا دلال الخراج شریف تو ہے قرآن کی، ان اللہ ملائکہ تو صلون علی نبی کا مرتبہ یہ نہیں جانتے؟ تو کہے جی ہاں، ان آیت کے بارے میں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں، تو کہ یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں؟ میں نے کہا کون سا، میں اپنے گھر سے چھپا کر لا رہا ہوں، میں بھی تو انہیں کتابوں سے لا رہا ہوں جو یہ بھی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں. تو کہا جی پھر فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا فرق آنکھوں کا نہیں روحوں کا ہے، فرق آنکھوں کا نہیں روح. روح تو ایک ظاہری اسباب ہے، ذوق مجھے آپ کو دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو مجھے دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، یہ آنکھوں کا کمال نہیں، یہ روحوں کا کمال ہے. ہم پہلے وہاں ملے تھے اور اسی طرح بیٹھے تھے، اسی طرح ذکر کرتے تھے، اسی طرح ہمیں کہ اپنے سے ایک دوسرے سے پیار وجود کی وجہ سے نہیں تھا، کسی یاد کی وجہ سے تھا، اس لیے اتنا دیر گزر گیا ہے. میں بولتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے. تو یہ مزاج ہمارا جسم نہیں لے کر آیا، یہ ہماری روحیں لے کر آئیں. آپ روحانیت والے ہیں، وظیفہ اس فکر سے پڑھا کریں اس حدیثوں کو، اس حدیث کو امام بنا کر. حضور فرماتا اللہ رواح مجندتن، روحیں لشکروں کے مانند ہوتی ہیں، جو جس لشکر میں وہاں شامل تھی وہ اس لشکر میں یہاں بھی شامل تھی. اب آپ دیکھیں شیخ مراکش میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی روح ہے دلال الخراج شریف پڑھنے والوں، اپنی قسمتوں پر رشک کرو. آپ کی روحیں عالم ارواح میں شیخ سے ملتی تھی، شیخ سے پیار کرتی تھی، شیخ آپ سے پیار کرتے تھے، اس لیے آپ بیٹھے کراچی میں ہیں، شیخ مراکش میں ہیں. یہ پیار کیسے ہوا؟ یہ وجودی پیار نہیں ہے، یہ روحی اور روحانی پیار ہے، یہ روحانی پیار ہے. اور آپ دیکھیے، اور یہ کسی عمل کے بغیر ہے، اللہ نے جسے چاہا اپنے دست قدرت سے اٹھا کر محبوب کے قدموں میں ڈالا، جسے چاہا پسند ہی نہیں کیا. اللہ معاف فرمائے، الیعاذ باللہ، اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر دے. اگر خدا اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں چھوڑ دیتا جن کو اپنے محبوب کے قریب نہیں کیا، تو پھر حال کیا ہوتا؟ اور اگر اللہ نے اپنے محبوبوں کے قریب کر دیا، اولیاء کے محبوب کر دیا، تو اسی پر شکر ادا کر کے ہماری زندگی مکمل ہو جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر کسی دعا، بغیر کسی عمل کے یہ نعمت ہمیں ملی ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے اپنی مرضی سے ہماری روحوں کو اٹھا کر اپنے محبوبوں کے قدموں میں ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات امام رازی رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں، فرما محبوب تیرے ذکر کو قیامت تک ہم باقی رکھیں گے، اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے کہ جو تیرا ذکر کرتے رہیں گے. فالقراء یحفظون الفاظ من قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ ہم ایسے خوبصورت قاری پیدا کریں گے جو تیرے ذکر کا جو ٹیکس ہے، جو مضمون ہے، منشور ہے، اس کی حفاظت تلاوت کے ذریعے کریں گے. والمفسرون یفسرون الفاظ الفاظ منشورک و الفاظ فرقانک، اور اس کے معنی اور اس کے معنی کو سمجھانے کے لیے ایسے اجلہ علماء کو پیدا کریں گے جو اس سے شہد نکال کر امت تک پہنچائیں. فرمایا بلی العلماء والسلاطین، محبوب یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اور سلاطین کیا کریں گے؟ یسلمون علی وراء الباب، وہ تیرے دروازوں سے پیچھے کھڑے ہو کر جھک کر تجھے سلام کریں گے. محبوب و رفان کا ذکر کیسا ہے؟ ویمسحون وجوہہم بتراب روضتک، بڑے بڑے عزت و کرامت والے آ کر تیرے قبر اقدس کی مٹی کو اٹھا کر اپنے چہرے کا مسا کریں گے. فرمایا ھذا الشرف باقی الی یوم القیامہ، حبیب یہ برکت و شرافت و کرامت قیامت تک تیرے لیے باقی رہے گی. ورفعنا لک ذکرک، یہی ہے کہ ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اپنے امام کے اس شعر پر،
کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، کہ بڑے بڑے علماء و سلاطین تیرے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر سلام کریں گے، ضرورت نہیں ہوگی قدم رکھنے کی کسی کو، بڑے بڑے علماء و سلاطین اپنے آپ کو اس اہل ہی نہیں سمجھیں گے کہ قدم اٹھا کر تیرے مقدس آستانے پر رکھیں، چوکٹوں سے دور کھڑے ہو کر سلام نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، تیرے مزار مقدس کی مٹی کو اٹھا کر اپنے چہروں کا مسح کریں گے، تو کیا فرمایا میرے امام نے، ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کون پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صاحب دلال الخراج شریف کے فیض سے ہم تمام کو متمتع فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے جو ہم پر فیض منتقل ہونا ہے، جو اثر منتقل ہونا ہے، جو اجر منتقل ہونا ہے، جو پیغام منتقل ہونا ہے، جو مزاج منتقل ہونا ہے، اللہ رب العالمین اس مزاج کو، اس اثر کو، اس فیض کو، اس برکت کو اللہ رب العالمین ہم پر مرتب فرمائے، اور یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ ہمیں حق کی قبولیت کے لیے نصیب فرمائے۔ شیطان، انا اور حسد، وقتی جاہو جلال، باہمی غصہ، بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جنہیں میں اچھا نہیں لگتا ہوں گا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے فطرت کے طور پر مجھے بھی کوئی لوگ اچھے نہیں لگتے ہوں گے، ہو سکتا ہے انسان حوالے سے، ٹھیک ہے، لیکن پیغام وہ ہے یہ کہ میں بھلے اچھا نہ لگوں آپ کو، میرا چہرہ اچھا نہ لگے، میری ذات اچھی نہ لگے، یہ منصب اچھا نہ لگے، لیکن بات وہ ہے جس کو پکڑنا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ بات جس نے نہیں پکڑی تو پھر وہ اللہ کو اچھا نہیں لگے گا، اور اللہ کو وہی اچھا لگتا ہے جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو مصطفیٰ کے لیے کرنی ہے، اور دشمنی کرنی ہے تو مصطفیٰ کے لیے کرنی ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔